بسم الله الرحمن الرحيم سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد ہم ہو کہ انسان نہیں جانور سے کم ہو کہ انسان نہیں جانور سے کم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد غم ہو کہ انسان نہیں جانور سے کم دوستو سن لو تم کچھ میری داستان ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل کوئی قیمت نہیں خاک ہے کوئی قیمت نہیں خاک ہے دو جہاں کوئی میری قیمت نہیں دو جہاں کوئی میری قیمت نہیں ہاں اگر رکھی ہو جائے کرم ہاں اگر آپ کی ہو جائے کرم صحبت ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد غم ہو کہ انسان نہیں جانور سے کم درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو سارا دیر رہو پھر سکھائیں گے ہم سارا دیر رہو پھر سکھائیں گے ہم سارا ارض و سما اور شمس و قمر سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور سارا رہتے ہیں وہ ایک مدت سے سارا رہتے ہیں وہ ایک مدت سے سختیاں شہر کی ہیں فنا کے لیے سختیاں شہر کی ہیں فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہر ستم مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہر ستم اختر بن نواز کی صدائیں سنو اختر بن نواز کی صدائیں سنو اپنے مالک راضی کریں اپنے مالک راضی کریں جس کے دل میں نہیں ہے تیرا دو جس کے دل میں نہیں ہے تیرا دو ہو کے انسان نہیں جانور سے غم ہو کے انسان نہیں جانور سے غم
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب رحمت برکاتہم عمرے کے سفر پر ہیں اور حضرت والا کے حکم کے مطابق جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہاں مجالس جو ہے وہ جاری رہے میری اور خیر موجودگی میں بھی, تو حضرت والا کے حکم کے مطابق یہ اس وقت مجلس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی حضرت ہمارے حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے خزائن شریعت و طریقت, اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ایک ہے رضائے محبوب اور ایک ہے ادائیگی حق محبوب. مقصود رضائے محبوب ہے نہ کہ ادائیگی حق محبوب, کیونکہ محبوب حقیقی تعالی شانہ کی ذات غیر محدود ہے, بس غیر محدود ذات کا حق محبت ادا ہونا بندہ محدود و حقیر و ناچیز سے ناممکن ہے. یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے, مقصود جو ہے وہ یہ ہے, اور ایک چیز ہے کہ محبوب کا حق جو ہے وہ ادا کر دینا. لیکن یہ جو ہے انسان محبت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیر محدود ہے اور بندے کی جو کوشش ہے کاوش ہے وہ محدود ہے, انتہائی ناچیز ہے بندہ اور حقیر ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. بس خطاؤں اور کوتاہیوں پر ندامت سے معافی مانگ کر محبوب کی رضا حاصل کرنا ہی مقصود طریق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں ہم لوگ کس طریقے سے, کہ اپنی خطاؤں پر کوتاہیوں پر ندامت سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اصل جو مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو جو اپنی عبادات پر نازا ہو کہ ہم جو ہے اپنے زور بازو سے جو ہے وہ ہم اس چیز کو پالیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے راستے کا مقصود ہے, اور یہ فکر کہ اگر مجھ سے غلطی نہ ہوئی ہوتی تو میں بہت مقرب و معزز ہوتا, یہ حجاب طریق ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عزت عین ذلت عبودیت میں مضمر ہے, حضور حق میں ندامت و شکستگی وہ عاجزی ہی پسندیدہ ہے. یعنی بندے کا دل شکستہ ہو, عاجزی ہو, یہ نہ ہو کہ اپنی جو ہے وہ بڑائی ہو یا یوں سوچے کہ ہم یوں کر لیتے تو ہم ایسے ہو جاتے, ایسا نہیں ہے. اصل جو چیز ہے حضرت نے فرمایا کہ عزت جو ہے وہ عین ذلت عبودیت میں مضمر ہے, یعنی اسی میں بندے کی عزت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں انتہائی جو ہے وہ کمتر جانے، دل شکستہ ہو، اس کا ندامت ہو، دل میں عاجزی ہو، کیونکہ کوتاہیوں سے جب عاشق اپنی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے تو محبوب کی نگاہوں میں اس وقت معزز ہوتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنے زوم میں بے خطا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں، ہم تو کوئی غلطی نہیں کرتے، وہ اپنی نظر میں معزز اور محبوب کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں، اور بسبب عجب و خود پسندی قرب محبوب سے بھی محروم ہوتے ہیں. کیونکہ نظر اپنے اوپر ہے، نظر اپنے اوپر ہے کہ ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم نے اتنی عبادات کی. تو نظر جب اپنے اوپر ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ کمتر ہو رہا ہوتا ہے، ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، کل حقیر ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت والا ہو رہا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا قول حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بندہ جب اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں معزز ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے. تیری ہزار رفعتیں، تیری ہزار برتری، میری ہر ایک شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں. بس خطائیں اور کوتاہیاں بھی توفیق ندامت سے حق تعالی کی رحمت کے صدقے میں ہمارے لیے تکبیناً مفید ہو جاتی ہیں. توبہ و ندامت کی برکت سے حق تعالی شر کو خیر بنا دیتے ہیں، اور توبہ کرنے والا خیر الخطائین یعنی بہترین خطاکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل بنی خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کے جو ہے جو توبہ کرتے ہیں کثرت سے وہ خیر الخطائین ہے، وہ بہترین خطاکار. بس ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا بھی اس ادھیڑ بن میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں سرزد ہوئی، کہ خطا پر ندامت سے ذلت نفس حاصل ہوئی اور اس سے عبدیت اور اعتراف عجز پیدا ہوا. بس وہ پاک دامنی جو عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دے، اس سے یہ داغ دامنی افضل ہے جو عجب و پندار کے بت کدے کو ڈھا دے اور حق تعالی سے قریب کر دے. سبحان اللہ. ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی، جائے زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. یعنی ایسی جو ہے ایسی پاک دامنی جس سے بندہ جو ہے وہ عجب کے اندر اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے کہ ہم تو بہت ہی عبادت گزار ہیں اور ہم سے کبھی خطا نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کہ اگر خطا ہو جائے تو اس پر ندامت ہو اور اپنے آپ کو اپنے نفس میں جو ہے وہ ذلیل سمجھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر گناہ کرے. گناہ جو ہے اگر ہو جائے تو یہ نہ اس کے بعد یہ نہ سوچتا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہو گئی. فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور گڑ گڑائے اور عاجزی کرے اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو جو ہے جب توبہ کرتا ہے بندہ، اسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. بس اصل بات یہی ہے کہ بندہ جو ہے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. یہ راستہ جو ہے ویسے ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ یہ راستہ سراسر جو ہے اپنے آپ کو مٹانے کا ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کے دو حق ہیں، ایک محبت اور دوسرا عظمت. حق محبت کام آتا ہے جب مربی اور طالب کی رائے میں توافق ہوتا ہے، بوجہ محبت کے عمل آسان اور لذیذ ہو جاتا ہے. اور حق عظمت کا مراقبہ کام آتا ہے جب مربی اور مرید کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، اس وقت بوجہ شیخ کی عظمت و اکرام کے اپنی رائے کو فنا کرتا ہے اور مربی کی رائے پر عمل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین. اس میں ارشاد نہیں ہے, بس صرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ تائب عن الذنب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کا بیٹا خطا کے بعد نادم ہو کر ماں باپ کے سامنے سچی توبہ کر لے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے اور زار زار رونے لگے تو غلبہ رحمت و شفقت سے ماں باپ بھی اس کو سینے سے لگا کر رونے لگیں گے. اس تلافی سے وہ بیٹا اور محبوب ہو جاتا ہے. ماں باپ بھی اپنے احباب سے اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے, اگر کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے معافی مانگ لیتا ہے. بس حق تعالی کی رحمت تو ماں باپ کی رحمت سے کہیں زیادہ ہے. اسی پر قیاس کر لیجئے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے پر حق تعالی کو کتنا پیار آتا ہوگا. ارشاد فرمائے کہ گمشدہ بچے کو جو لا کر باپ سے ملا دے وہ باپ سے انعام لیتا ہے, بچے سے نہیں مانگتا. اسی طرح دعوت اللہ کا صحیح مقام یہی ہے کہ ربا سے ملانے کی اجرت بندوں سے نہ لے, بندوں کے ربا سے لے. جس طرح گمشدہ بچہ لانے والا ابا سے اجرت لیتا ہے وہ ابا سے لیتا ہے, یہ ربا سے لے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اعلان فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا, دین کی اس دعوت کا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ان اجری الا علی رب العالمین, ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے. اس کے برعکس اہل باطل اپنی دعوت پر جو بظاہر مفت دودھ کے ڈبے اور کپڑے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, یہ بلا اجرت نہیں بلکہ اس میں ان کے اغراض فاسدہ, مثلا اپنا غلبہ و مقبولیت, باطل کی حمایت, اپنے ملک و قوم و تجارت کی منفعت وغیرہ پوشیدہ ہوتے ہیں. اور ان کی دعوت اللہ نہیں, دعوت الی غیر اللہ ہے. صرف مفت چیز تقسیم کرنا حق پر ہونے کی دلیل نہیں. جیسا کہ آج کل لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ فلانے ملک والوں نے اتنی جو ہے امداد دی اور مفت میں چیزیں تقسیم کی, فلانی ادارے نے, فلانی این جی او نے یہ کیا, لیکن یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر قرآن پاک میں صرف یہ نازل ہوتا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا, ان کی اتباع کرو جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے, تو یہود و نصارہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم بھی اجرت نہیں مانگتے, ہماری مشنریاں اناج دودھ کے ڈبے اور دوائیاں مفت تقسیم کرتی ہیں, ہم مفت میں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا ہم کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے, لہذا ہماری دعوت بھی حق ہے اور ہم بھی اس آیت کے مصداق ہیں. لیکن سبحان اللہ, قرآن پاک کے علوم جامع اور معنی ہوتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً قید لگا دی وَهُمْ مُحْتَدُونَ, کہ اجرت نہ مانگنے والوں کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. وَهُمْ مُحْتَدُونَ حال ہے, اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. بس جو لوگ اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے, ان کی اتباع مقید ہے اس حال کے ساتھ کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں. بس جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے, مغضوب علیہم, اور ضالین ہیں, وہ لاکھ خدمت کریں اور معاوضہ طلب نہ کریں, ان کی اتباع جائز نہیں. وہم مہتدون نے ان کو متبوع ہونے سے خارج کر دیا. معلوم ہوا کہ مفت دینی خدمات سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے, بلکہ خدام دین کا وہم مہتدون سے ہونا یعنی ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جناب عبد الوحید خان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ وہ حضرت حکیم الامت کی مجلس میں حاضر تھے جب انہوں نے حکیم الامت سے براہ راست یہ ملفوظ سنا. حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ 80 برس کے تصوف کا نچوڑ بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے, اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا اور قلب کو اطمینان ہوگا, اور جب کام ہو جائے گا تو اعتماد میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے اطمینان ہو جائے گا کہ جب کوئی بات پیش آئے گی اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ بیچارے کو جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے مجھے ہی یاد کرتا ہے, مجھ کو ہی حاجت روا اور فریاد رس سمجھتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو گناہگار ہونے کی وجہ سے شیطان بہکاتا ہے اور دعا سے روکتا ہے کہ تم تو اتنے گناہگار ہو, تمہاری دعا کیا قبول ہوگی. تو شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کے عین غضب اور عتاب کے وقت دعا کی تھی, اس کی دعا کیوں قبول ہوئی؟ جب اس کی غضب اور مردودیت کے وقت قبول ہو گئی تو کیا ہم شیطان سے گئے گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مومن ہیں, ہماری کیوں قبول نہ ہوگی؟ وعدہ ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر فرمائے کہ ایک مثال سے گناہ کی حقیقت سمجھ لیں تو شیطان کے مایوس کرنے سے کبھی رحمت حق سے مایوس نہ ہوں گے. ایک مچھر ایک بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا, جب اڑنے لگا تو معافی کی درخواست کی کہ بیل رے بیل, میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی, مجھے معاف کر دیجئے. بیل نے کہا کہ ابے کیسی تکلیف, مجھے نہ تیرے آنے کی خبر نہ جانے کی خبر. مچھر کو جو نسبت بیل سے ہے, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی کے سامنے اتنی نسبت بھی نہیں. بس نظر جو ہے وہ حق تعالی کی رحمت پر ہونی چاہیے, اللہ تعالی سے معافی کا طلبگار رہے, اپنے گناہوں پر جو ہے وہ رونا اور ندامت دکھانا اور ندامت کرنا اور جو ہے عاجزی کرنا اور اللہ تعالی کی رضا کو طلب کرتے رہنا. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے پہلے اور گناہ کے بعد دونوں زمانے نہایت پریشانی, خوف, بے چینی اور ندامت کے ہوتے ہیں. گناہ سے پہلے گناہ کی اسکیم ہی سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے, کہیں رسوائی نہ ہو جائے, اور گناہ کے بعد انتقام کا خوف کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے, اور جس کے ساتھ گناہ کیا وہ یا اس کے وارثین انتقام نہ لیں وغیرہ, راتوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں. بس گناہ کے ماضی اور مستقبل کے مصائب کے درمیان زمانہ حال کی تھوڑی سی لذت اٹھانا کس درجہ حماقت ہے کہ ذرا سی دیر کی لذت کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کسی کی عادت ثانیہ بن چکے ہوں, یعنی بہت کثرت سے کوئی گناہ کرتا ہو, تو توبہ کو بھی عادت ثانیہ بنا لو, کیونکہ کثرت زہر متقاضی ہے کثرت تریاق کو. یعنی اگر کسی کو کثرت سے زہر کھانے کی عادت ہے تو اسی کثرت سے اس کا تریاق کھائے تاکہ زہر کا اثر زائل ہو جائے, ورنہ زہر ہلاک کر دے گا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں, جس کا حاصل یہی ہے کہ اگر تم کثیر الخطا ہو تو کثیر التوبہ ہو جاؤ. ارشاد فرمایا کہ کلمہ استغفار سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی معافی مانگنے کی نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ کلمہ استغفار سے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی معافی مانگنے کی نیکی لکھی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پر ابر چھا جاتا ہے اور پانی سے بھاری ہو کر ابر برس جاتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں اور آسمان صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہوں سے قلب کے آسمان پر ابر معصیت چھا جاتا ہے, لیکن جب آنکھیں ندامت کے آنسو برساتی ہیں تو تو رحمت کی ہوائیں ان بادلوں کو اڑا کر دل کے آسمان کو بے غبار کر دیتی ہیں اور نور نسبت کا آفتاب قلب میں روشن ہو جاتا ہے جو ابر معصیت سے چھپ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں, یعنی تمہارے نزدیک بہت معمولی اور حقیر ہیں اور تم ان کو کرنے سے نہیں ڈرتے, لیکن ہم ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے. تشریح میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ سے غافل نہ رہے اور ان کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلے والی آگ بن جاتی ہے. نیز یہ کہ جس گناہ کو چھوٹا اور سہل جانا جاتا ہے اس کی تلافی اور اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور سہل سمجھ کر غفلت میں مبتلا رہے. غفلت جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے, مہلک چیز ہے. نیز یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے, اور اسی سبب سے کبھی حق تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور کبھی صغیرہ گناہ پر عذاب دیتے ہیں. اور واضح ہو کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اور حق تعالیٰ کا تھوڑا راضی ہونا بھی تمام کائنات و مافیہ سے افضل و اکبر ہے. بس جس ذات پاک کی تھوڑی رضا نعمت کے اعتبار سے اکبر ہے تمام چیزوں سے, اسی طرح اس کی ناراضی تھوڑی بھی نہایت خطرناک و مضر ہے تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, چھوٹے بڑے ہر طرح کے. اچھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا, اور مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا. اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ, اے اللہ, میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے, اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا. نشر طیب کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 29 فصل, آپ کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. 5 روایت, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من جملہ خصائص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے روز لواء الحمد ہوگا اور میں فخر کی راہ سے نہیں کہتا, اور جتنے نبی ہیں آدم بھی اور ان کے سوا اور بھی, وہ سب میرے اس لواء کے نیچے ہوں گے. روایت کیا اس کو ترمذی نے صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ, جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ, آج تک جو گناہ کیے ہیں غفلت سے کیے, جان بوجھ کر کیے, یا اللہ, جو یاد ہیں یاد بھی نہیں, بڑے یا چھوٹے, ہر طرح کے گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ, آئندہ کے لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, ایسی ہمت عطا فرمائیے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیت سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے قرب والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو ہمیں آپ کے قریب کر دیں, آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے, جو آپ کی رضا ہمیں دلوا دیں, اور آپ کی ناراضگی سے بچنے والے اعمال کی توفیق سے ہمیں اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو, اولادوں کو, قیامت تک آنے والی ذریات کو, تمام رشتہ دار, دوست, احباب, متعلقین, تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے. اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی خوب خوب توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اولیاء والی حیات نصیب فرمائیے, اپنے پیاروں والی حیات نصیب فرمائیے, اپنے عاشقوں والی حیات نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو شیطان اور نفس کے شر سے ہمارے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرمائیے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیے. آسان حلال بابرکت رزق ہم سب کو عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. قرضوں کی ادائیگی کی آسان صورت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جو بھی جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی خواہش ہو, یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں, سب کو پورا فرما دیجئے. اپنے خزانے غیب سے یا اللہ تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ سب سے بڑی خواہش ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے ہو جائیں اور آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دیجئے, اور ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے جو آپ کے قریب کرنے والے ہیں. یا اللہ ہمارے حضرت والا اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں, حضرت والا کے پورے سفر میں خوب خوب آسانی فرمائیے. یا اللہ ان کی حاضری کو بہت بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیے, اور بخیر و عافیت یا اللہ حضرت والا گھر والوں کی واپسی ہو. اور یا اللہ ہم سب کو حضرت والا کا خوب 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 فیض عطا فرمائیے. جو کچھ مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے. فلسطین میں, غزہ میں مسلمانوں کی, مجاہدین کی مدد فرمائیے, تمام عالم میں مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ دین کو غالب فرما دیجئے, اسلام کو غالب فرما دیجئے, کفر کو مغلوب فرما دیجئے. جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے باز کر دیجئے. یا اللہ ان کو عبرتناک شکست سے دوچار فرمائیے. یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله, وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.